الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. إنا أرسلناك، بيشك هم نے آپ کو بھیجا، شاہدا ومبشرا ونذيرا، گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور اے لوگو، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعزروه وتوقروه، اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پس جو شخص عہد کو توڑے گا تو وہ عہد کو اپنے ہی خلاف توڑے گا. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو شخص پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، فسیوتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاونین نصرت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی فضائل بیان فرمائے ہیں. آج جن تین آیات کی تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں سے پہلی دو آیات میں حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید فضائل بیان فرما رہے ہیں اور تیسری آیت میں حق تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی مدد کرنے والوں کے بھی فضائل بیان فرما رہے ہیں. انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین اوصاف بیان کیے گئے ہیں. آپ شاہد ہیں، گواہی دینے والے، آپ مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے، بشارت دینے والے، اور آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے. شاہد کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور دو قسم کی گواہی دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وہ حال کیسا ہوگا؟ قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے، فکیف وہ حال کیسا ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے. تو اللہ تعالی شانہ نے جتنی امتیں دنیا میں بھیجی ہیں اور ان کی طرف جو انبیاء علیہم السلام، جو رسول علیہم السلام اللہ تعالی شانہ کا پیغام لے کر بھیجے گئے ہیں، تو ان تمام امتوں پر گواہی دینے کے لیے ان امتوں کے انبیاء کو بلایا جائے گا. اور انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے کی جو امتیں تھیں ان امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ، جب آپ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا تھا، رسول بنا کر بھیجا تھا، اور جب ہم نے اخلاص کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری خیر خواہی کے ساتھ آپ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا، تو ان کا رسپانس یہ تھا. دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت نے کھلے دل سے ہمارے پیغام کو قبول کیا، وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ہماری اطاعت میں زندگی گزاری، اور دوسری جماعت نے انکار کیا، ہماری مخالفت کی. تو ہر نبی اپنی امت پر یہ گواہی دے گا قیامت کے دن. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں، رسول ہیں، اور انہیں بھی اللہ تعالی شانہ نے ایک امت کی طرف بھیجا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیجئے کہ جب آپ نے اپنی امت تک پیغام پہنچایا تھا تو آپ کی امت نے کیا رسپانس دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس امت میں بھی دو فریق ہو گئے تھے اور یہ دو فریق قیامت تک رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گواہی دیں گے، اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اس چاہت کے باوجود کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، گواہی امانت داری کے ساتھ دینی پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں دنیا میں آیا تھا یا دنیا میں گیا تھا، آپ نے مجھے بھیجا تھا، جن عقائد کو لے کر بھیجا تھا وہ عقائد میں نے بیان کیے تھے، میں نے آپ کے وجود کو بیان کیا تھا، آپ کی توحید کو بیان کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے قبول کیا، ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے میری نصرت کی، ان لوگوں نے میری مخالفت کی. تو اللہ تعالی شانہ نے یہ منظر کشی کی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ حال کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو بلائیں گے، اور وہ گواہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ نبی آ کر کے گواہی دے گا. اور ان پر، یعنی یہ جو امت ہے، امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ وسلام، ان پر گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو بلائیں گے. وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ منظر کشی کی تاکہ امت کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو کہ اگر میں نبی پر ایمان نہ لایا، اللہ پر ایمان نہ لایا تو بڑا مشکل ہوگا، اور ایمان تو میں لے آیا لیکن نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کے حقوق ادا نہیں کیے جن کا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے، تو بھی مشکلات. اور اس میں حضرات مفسرین کی دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آپ کی نبوت کے جو 10 سال تھے، ان 10 سالوں میں جن سے سابقہ پڑا تھا ان کے خلاف گواہی کے لیے بلایا جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس پوری امت کے خلاف گواہی کے لیے بلایا جائے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار معاونین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال کا رپورٹ پہنچایا جاتا ہے. اور چونکہ یہ رپورٹ جو پہنچ رہا ہے وہ باوسوق ذرائع سے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فرشتے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے ایک ایک فرد کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میرے بھائیو، اگر اتنا ہی استحضار ہمیں نصیب ہو جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی اطلاع اللہ تعالی شانہ میرے نبی کو پہنچاتے ہیں، تو اصلاح کے لیے کافی ہے. آدمی یہ سوچے، اتنے بڑے شخص، اتنی عظیم شخصیت، اللہ کی کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان تک میری بد عملیاں پہنچائی جاتی ہے، میرے برے اعمال کا تذکرہ ان کے دربار میں ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ وہ مشفق تھے، رحمت للعالمین ہیں، تو وہ جب سنتے ہوں گے کہ میری روحانی اولاد، میری امت کے افراد ان ان کاموں میں مبتلا ہیں، تو ان کو تکلیف کتنی پہنچتی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ صرف آپ کے زمانے کے مسلمان اور غیر مسلم، یا وہ مسلمان جو نافرمان تھے، صرف ان کے خلاف یا ان کے حق میں آپ گواہی نہیں دیں گے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں گواہی دیں گے آپ، اچھے کام کرنے والوں کے بارے میں اچھی گواہی دیں گے، برے کام کرنے والوں کے بارے میں بری گواہی دیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر اترا اور میں آپ کو سناؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، آپ مجھے قرآن سنائیے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مرتبہ بلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ ابی، سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ابی ابن کعب سے سورہ لم یکن الذین سنو. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، آپ کا نام لے کر کہا. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کی فرمائش، اور وہ بھی اللہ کی، اور نام لے کر. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے خوشی کے مارے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرا نام لے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ابی سے کہو کہ وہ تمہیں لم یکن الذین کفروا سنائے. تو قرآن مجید کی جس طرح تلاوت کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کو سننے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور یہ دونوں کام کرنے کے ہیں. الحمدللہ نمازوں میں ہم قرآن سنتے ہیں، مغرب کی نماز میں سنتے ہیں، فجر کی نماز میں سنتے ہیں، عشاء کی نماز میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، تو دھیان سے سننا چاہیے. اور جو لوگ آج کل صرف سی ڈی وغیرہ سے قرآن سننے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایک پارے کی تلاوت ہو گئی، نہیں، پڑھنے کا حکم الگ ہے. یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ ہم دوسروں سے قرآن کو سنیں. اور سننے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا پڑھنے کی جتنی فکریں ہیں ان سے فارغ ہو جاتا ہے. پڑھنے والے کو ذرا توجہ کرنی پڑتی ہے، تجوید کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے، میری کوئی غلطی نہ چلی جائے، میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں. اور خاص طور پہ جو زبانی پڑھتا ہے اسے فکر رہتی ہے کہ کہیں مجھے متشابہات میں لگ جائیں، لیکن جب دوسرا پڑھتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کے پیغام کے بارے میں غور و فکر کرنے والا کرنا چاہتا ہے، یعنی سننے والا، تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ سن کر کے اللہ کے پیغام کو سمجھنا، تو بہت آسانی اس میں پیدا ہو جاتی ہے میسج کو سمجھنے کے لیے. تو یہ دونوں کام کرنے کے ہیں، پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، اور سن کر کے اس کے پیغام کو بھی سمجھنا ہے، دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا ہے.
اور چوتھا کام ہے اس پر عمل کرنا, اور عمل کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو سمجھ میں آیا ہے دوسروں کو بھی پہنچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی, ارشاد فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں اس حال میں کہ آپ پر قرآن اتارا جائے گا؟ کہا جی ہاں تم سناؤ. پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. بس وہ منظر سامنے آ گیا, منظر سامنے آ گیا, اور پھر یہ تصور آ گیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے نافرمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور میں ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوں گا. ایک تو ہے نا کہ ہمدردی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اطاعت کی امید ہو کہ میری بات مان لے گا, یہ میری بات مان لے گا, یہ میری بات مان لے گا, اس وقت تک دل میں ہمدردی رہتی ہے, خیر خواہی رہتی ہے. اور جب وہ بزید رہتا ہے, ڈیڈ ہو جاتا ہے, تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے, اور مایوس ہونے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی جا اپنی بلا سے, اور اس کے بعد ہمدردی اور خیر خواہی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بارے میں کوئی برے حالات کی اطلاع بھی ہوتی ہے تو دل پر اثر نہیں ہوتا. یہ تو نافرمان ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے, اپنے زمانے کے نافرمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہوگی, اور بعد میں آنے والے نافرمان جنہوں نے آپ کے طریقے کو چھوڑا ہوگا, بدعتوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے, آپ کی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کی ہوگی, تو ان کے بارے میں جب یہ تصور آ گیا, آ گیا ہوگا کہ وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہونے کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور میں گواہی دے رہا ہوں گا, تو آپ کے دل پر اثر اتنا ہوا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بس کرو بس کرو, ان کو روک دیا وہاں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, امت کی فکر میں, امت کے نافرمانوں کی فکر میں کہ کیا ہوگا ان کا. تو ایک گواہی تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, یعنی قیامت کے دن آپ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے, اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے, امت کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے حق میں گواہی دیں گے, امت کے جو برے لوگ ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور جب یہ گواہی کا سلسلہ جاری ہوگا تو جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تھے وہ جب اپنی اپنی امتوں کے حق میں اور امتوں کے خلاف گواہی دیں گے تو اس امت کے جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے دربار میں پوری بے شرمی کے ساتھ کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے تھے, انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تھا, انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا, انہوں نے ہمیں علم پہنچانے کی کوشش کی تھی, انہوں نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا گیا تھا وہ کام پورا کر لیا, لیکن یہ انکار کر رہے ہیں, تو تم گواہی پیش کرو, گواہی پیش کرو اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بطور گواہ کے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے, امت ہم لوگ پیش ہوں گے. آدم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ امت محمدیہ علی صاحب الف الف صلاتین و سلام گواہ ہے, نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے, داؤد علیہ السلام یہی کہیں گے, تمام انبیاء ہمیں بلایا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کیا انہوں نے اپنی اپنی قوموں تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں, تو ہم کہیں گے کہاں پہنچایا تھا. تو اپنے ڈیفینس میں, اپنے دفاع میں وہ امتیں یہ کہیں گی کہ یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے تھے, انہیں کیسے پتا کہ نوح علیہ السلام یا صالح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام ہم تک پیغام پہنچا چکے تھے، یہ تو بعد میں آئے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ تو بعد میں آئے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آئے تھے بعد میں، لیکن اے اللہ آپ نے ہمارے پاس سید المرسلین کو بھیجا تھا اور سید المرسلین نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں اور وہ غلط نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچایا تھا پورا پورا، نوح علیہ السلام گئے تھے اور پورا پورا پیغام پہنچایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پورا پورا پیغام پہنچایا تھا. اور گواہ جو ہے اس کی گواہی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ ثقہ ہو، ثقہ ٹرسٹ وردی، عادل ہو. تو دنیا کے کورٹ میں بھی جہاں اسلامی نظام ہوگا وہاں قانون یہ ہوتا ہے کہ جب مدعی دعویٰ کرنے والا دو گواہوں کو پیش کرے گا تو گواہوں کو قاضی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ان دو گواہوں کی صداقت معلوم کی جاتی ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. تو یہ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں حکومت کی طرف سے، قاضی کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دونوں گواہی دینے کے قابل ہیں یا نہیں، جھوٹے تو نہیں، چور لٹیرے تو نہیں، فاسق فاجر تو نہیں. جب وہ دونوں اطمینان دلاتے ہیں تو پھر یہ دونوں گواہی دیتے ہیں، ورنہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. اس کو تزکیہ کہتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، ویریفیکیشن. تو امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف سلاطین وسلام جب تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف اللہ کے کورٹ میں گواہی دے گی تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ خود اس امت کا نبی دے گا کہ یہ لوگ ثقہ ہیں اور ان کی بات پر اعتماد کیا جائے. تو اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے. عادل، عادل کا معنی یہ کہ ایسی امت جس کا کیریکٹر بالکل ساؤنڈ ہے، جو ثقہ ہے، جو معتبر ہے، ریلائبل ہے، جو اللہ کے کورٹ میں گواہی دینے کے قابل ہے، ایسی امت ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیوں ایسا بنایا؟ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن دوسرے نبیوں کی امتوں کے خلاف ان نبیوں کی فیور میں گواہی دے سکو، اور تمہاری فیور میں تمہارا کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کے لیے گواہی کون دے گا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے حق میں رسول گواہی دے گا. تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا. یہ آپ کی ایک صفت ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ گواہی دینے والے ہیں. یہ گواہی قیامت کے دن دیں گے، ایک گواہی اپنی امت کی فیور میں دیں گے کہ یہ گواہی دینے کے قابل ہیں، یہ ثقہ ہیں، اور دوسری گواہی اپنی امت کے اعمال کے بارے میں. ایک قول کے مطابق اپنے زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں اور غیر مسلموں کے بارے میں، اور ایک قول کے مطابق قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بارے میں، فرما برداروں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے. اور اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، انا ارسلنا کا شاہدن، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا آخرت میں، قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت. اور دوسرا معنی، ہم نے آپ کو اسی دنیا میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. اور آپ کس چیز کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی کون کون دیتے ہیں؟ ہو، والملائکۃ، و اولو العلم. وہ اول العلم، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اول العلم سے مراد انبیاء ہیں. تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں اور انبیاء دیتے ہیں. تو تمام انبیاء اس معنی کے اعتبار سے شاہد بنا کر بھیجے جاتے ہیں. تو انا ارسلنا کا شاہدن، ہم نے آپ کو اس بات کی گواہی دینے والے بنا کر بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور جب آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس حق کا اعلان کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہدن کا معنی اعلان حق کرنے والا. تو اعلان حق کا یہی معنی ہے کہ کلمہ طیبہ کی گواہی کا اعلان کرنے والے. ہم نے آپ کو کلمہ طیبہ میں جو حقیقت ہے توحید کی، اس کا اعلان کرنے والا، اس کو پروکلیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کیا ہیں؟ آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. جو لوگ آپ کے کلمے کو سن کر دل کی گہرائی سے اسے مان کر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، آپ ان کو بشارت دیتے ہیں. اور جو لوگ اس اعلان حق کو سن کر، لا الہ الا اللہ کو سن کر انکار کرتے ہیں، آپ ان کو ڈراتے ہیں. آپ بشارت دیتے ہیں جنت کی، آپ بشارت دیتے ہیں اللہ کی رضا کی، آپ ڈراتے ہیں جہنم سے، آپ ڈراتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے. تو ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ ان کو بھی پھر اللہ کی نافرمانیوں پر ڈراتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری پر بشارت دیتے ہیں. ان تین اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، اب امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاتی و سلام کو خطاب ہے کہ ہم نے اس نبی کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ ارسلنا ہو یا امت محمد لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہم نے ان کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے سامنے ایمان کی راہ کھلے اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا سکو. ان کے بغیر ایمان کی راہیں تمہارے سامنے نہیں کھلے گی. ان کو ہم نے بھیجا ہی اس لیے شاہد بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، تاکہ تم ان پر ایمان لا سکو اور اللہ پر ایمان لا سکو. ان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعذروه وتوقروه، اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اور تم وتعذروه، اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو. وتوقروه، اور تم اللہ کی تعظیم اور توقیر کرو. وتسبحوه بکرۃ واصیلا، اور تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. ہم نے ہمارے رسول کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ ہم نے ہمارے رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ رسول تمہیں ایمان کی طرف بلائے تو تم ایمان قبول کرو، اور وہ رسول تمہیں اعمال پر ڈالنے کی کوشش کرے تاکہ تم اعمال پر آؤ. اس لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے. ہم نے رسول کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور تم وتعذروا، اللہ کی مدد کرو. اب اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرو. اور اللہ کے دین کی مدد کیسے کرو؟ رسول کی باتوں کو قبول کرو، ان باتوں پر عمل کرو، اور عمل کر کے دوسروں کو بھی ان باتوں پر لاؤ. قرآن کو مانو، قرآن کو سمجھو، قرآن کی حفاظت کرو، قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قبول کرو، مانو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، دوسروں کو اس پر لاؤ. یہ ہے نصرت. اللہ کے دین کی نصرت کرو اور تم اس کی تعظیم کرو. اللہ کی تعظیم کرو. اور اللہ کی تعظیم کیسے ہوگی؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا کہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کی توحید کو تسلیم کرنا بھی اللہ ایک ہی ہے, اس کا نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے, یہ تعظیم ہے اللہ کی. اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وامنوالہ کو تمام کمالات سے متصف مانو, کہ ایسا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی کائنات میں جس سے اللہ متصف نہیں ہے. اور اللہ کی تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے کہ اسے تمام کمالات کے ساتھ متصف مان کر اسے ہر عیب اور ہر برائی اور ہر فولڈ سے پاک سمجھو, منزہ مانو. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے, سبحان اللہ کا معنی اللہ جل جلالہ وام منوالہ تمام عیوب سے پاک. اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اس کا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ وام منوالہ تمام کمالات سے متصف. سبحان اللہ مقام تنزیہ ہے, اللہ مقام تنزیہ پر فائز ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک, ایک رائی کے دانے کے دانے کے برابر بھی نہیں اس میں کوئی عیب. پر یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی نا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے والد بخیل نہیں ہے, یہ کمال کی بات نہیں ہوئی. میرے والد بخیل نہیں ہے, میرے والد اعلی درجے کے سخی ہے. تو میرے والد میں برائی بھی نہیں ہے مگر میرے والد میں کمال بھی ہے. تو اللہ جل جلالہ وام منوالہ ہر عیب سے پاک, پھر الحمدللہ تمام کمالات سے آراستہ, تمام کمالات سے متصف. ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ جس سے وہ خالی ہے, اور ایسا بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ جس میں کوئی نقص ہے. یہ ہے مقام تنویح. الوہیت کے جو چار مقامات ہیں ان میں سے یہ دو مقام ہیں, مقام تنزیح, مقام تنویح. کسی کے الہ اور معبود ہونے کے لیے اس کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری, وہ معبود ہی کیا ہے کہ جس میں عیب ہے, اور وہ معبود ہی کیا ہے کہ جس میں 99.9% کمالات ہیں مگر 0.1% کمال نہیں ہے, یا سارے کمالات ہیں مگر کسی کمال میں نقص ہے, وہ معبود ہی کیا ہوا. نہیں, تمام عیوب سے منزہ اور تمام کمالات سے متصف, یہ بھی اللہ کی تعظیم کے حقوق میں سے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کے پیغام کو سمجھنا یہ بھی اللہ کی تعظیم کا حق ہے, اور اسے ماننا دل سے یہ بھی اللہ کی تعظیم کا حق ہے, اور اس پہ عمل کرنا یہ بھی اللہ کی تعظیم کا حق ہے. تو وتعذرو ہو تو وقرو ہو, اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تم اے امت محمدیہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ, اور تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اور تم اللہ کی تعظیم کرو, اور تم اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو, اس کی پاکی بیان کرو. وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ تم صبح و شام نماز پڑھو, تو تسبیح بول کر نماز مراد دیا گیا ہے. ایسا عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے, اور قرآن اور حدیث میں بھی ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں ایک چیز بول کر کے پوری چیز مراد دی ہے. تو تسبیح بول کر کے نماز کو مراد دیا گیا, اس لیے کہ نماز جو ہے وہ تسبیح سے بھری ہوئی ہے. شروع سے آخر تک بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, اللہ کے کمالات کو بیان کرتا ہے. تو وہ تو سب بے ہو, اس کی تم صبح و شام تسبیح بیان کرو, یعنی صبح و شام تم نمازیں پڑھو, فجر پڑھو اور شام کی نماز پڑھو, مغرب پڑھو, عشاء پڑھو, صبح و شام اس کی تسبیح کرو. اس میں پانچوں نمازیں بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم صبح و شام, میں نے مشرق کو مغرب کو چھان مارا, دیکھو مشرق کو چھان مارا, مغرب کو چھان مارا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کو چھان مارا. تو صبح و شام کا مطلب یہ کہ پورا دن تم اللہ کی تسبیح بیان کرو, یعنی پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, اور پانچوں وقت کی نمازوں کے علاوہ جتنی نفل پڑھ سکو وہ بھی پڑھو. پانچوں وقت کی نمازیں تو ہے, اس میں سنتیں بھی آ گئی, نفل بھی آ گئی, اس کے علاوہ بھی جتنی نفل پڑھ سکو پڑھو. اور تسبیح کا معنی تسبیح بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام خاص طور پہ اور اس کے علاوہ پورا دن بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول رہو. گویا اس میں دو حکم ہمیں مل رہے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو, پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ سنن موقعہ, سنن غیر موقعہ اور نوافل کا اہتمام کرو, اور اس کے علاوہ بھی دو نمازوں کے درمیان جو مکروہ اوقات نہیں ہے جن میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرو. تہجد ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, صلاۃ الاستخارہ ہے, اور صبح و شام بطور خاص تسبیح اور ذکر کا اہتمام کرو. 24 گھنٹے کوشش کرو کہ دل دماغ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے. طلبا کے لیے یہاں ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ راجح اور بہتر اسی کو سمجھا گیا ہے کہ وتعذروہ وتوکروہ وتسبحوہ میں ضمیر مفعولی کو اللہ کی طرف لٹایا جائے. لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وتسبحوہ کی ضمیر جو ہے وہ تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے, وہ تو طے ہے, اس لیے کہ تسبیح صرف اللہ کی ہو سکتی ہے, لیکن وتعذروہ وتوکروہ کی ضمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لٹایا جا سکتا ہے. اب مانا یہ ہوگا کہ ہم نے ہمارے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, ایمان لانے کے بعد ہمارے رسول کی تم مدد کرو, ہمارے رسول کی تعظیم کرو, ہمارے رسول کی مدد کرو, ہمارے رسول کی مدد کرو یعنی ان کی باتوں کو قبول کرو, سنو, ان کا احترام کرو, ان کا اکرام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کا ادب کرو, شریعت مطہرہ نے جتنے ان کے آداب بیان کیے ہیں ان سب کا اہتمام کرو, ان کی موجودگی میں آواز بلند نہ ہو جائے, جب وہ تشریف فرما ہو تو ان کے بولنے سے پہلے آپ بولنا شروع نہ کریں, جب وہ بول رہے ہوں تو بیچ میں نہ بولیں, جب آپ بول رہے ہوں اور وہ بولنا شروع کریں تو خاموش ہو جائیں, جب وہ اپنے گھر میں ہو تو دروازے کو کھٹکھٹائیں نہیں, باہر سے آواز بلند نہ کرے یا محمد ہم دروازہ خود ہم آئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس قدر احترام کرتے تھے کہ ایمرجنسی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام پہنچانا پڑتا تھا یا گفتگو کرنی پڑتی تھی تو آتے تھے اور گھر کے دروازے پر ناخنوں سے کھٹکھٹاتے تھے آہستہ آہستہ کہ تکلیف نہ ہو جائے. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی موجود ہے. چنانچہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی شور ہوتا تھا کیل ٹھوکنے کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو بھیجتی تھی کہ جاؤ اور جا کر کے کہو کہ ان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے سے کی آواز آ رہی ہے, کیا کر رہے ہو. تو تعذروہ ان کی مدد کرنی ہے, ان کی زندگی میں بھی ان کے دین کی مدد کرنی ہے, ان کی ذات کی بھی مدد کرنی ہے, اور ان کے انتقال کے بعد ان کی دین کی مدد کرنی ہے, ان کے ورثہ کی مدد کرنی ہے, یہ بھی نبی کی مدد ہے. ان کے ورثہ علماء کرام جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں دینی کوز میں ان کی مدد کرنی ہے, یہ بھی نبی کی مدد ہے. اور وتوکروہ تعظیم کرنی ہے ان کی, نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی تعظیم کرنی ہے, اور ان کے ورثہ جو حاملین علم ہے ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. یہ دوسرا قول ہے کہ یہ دو ضمیریں لوٹ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وہ تو سب بے ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. لیکن اس کو علماء نے اس لیے پسند نہیں کیا کہ اس میں انتشار ضمائر ہیں, اور پہلی صورت میں ضمیروں کا انتشار نہیں ہے, لیکن صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انتشار ضمائر سے بچنے کی وہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں مضمون کو سمجھنے میں دقت ہو, لیکن قرائن ایسے ہوں کہ جن قرائن کی وجہ سے آسانی سے ضمیروں کو لوٹا کر معنی اخذ کیا جا سکتا ہے وہاں انتشار ضمائر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات تو ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب جو ہے ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونین ہیں, جو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو دین کی مدد کرتے ہیں, جو قرآن کی اور سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے تقاضوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, دین کو صحیح طرح سمجھ کر ان صحیح تقاضوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی کے حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, آپ کی بات کو مانتے ہیں, وہ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہاتھ نبی کا ہے اور نبی سے بیعت ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس صلح حدیبیہ کے موقع پر جن حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور تبعاً جو ہے پھر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ان سب کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اصل جو فضیلت ہے وہ ان حضرات کی ہے. ایسی افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا گیا ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین حدیبیہ کے میدان میں تھے اور گفتگو کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کفار حائل تھے, تو اندر کیا ہو رہا ہے اس کا مشاہدہ ممکن نہیں تھا. اور خبر ایسی آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سے. اور بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی اگریمنٹ کرتے ہیں, اور یہ بیعت جو ہے اس کے لیے ہاتھ کو ہاتھ میں لینا, ہاتھ کو ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہوتا. بیعت میں یہ ہے کہ دو آدمی تحریراً یا تقریراً زبان سے یا لکھائی میں معاہدہ کر لے, اگریمنٹ کر لے. دو آدمی جب گھر خریدنے کا معاہدہ کرتے ہیں تو یہ بھی ادھر سے کچھ نہیں بولتا, وہ بھی ادھر سے کچھ نہیں بولتا, لوئر کے ڈاکیومنٹ کے اوپر دونوں سائن کر دیتے ہیں, یہ اگریمنٹ ہو گیا. ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں رکھا, بولے بھی نہیں, مگر اگریمنٹ ہو گیا. اور کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا. وعدے میں اور معاہدے میں فرق یہ ہے کہ وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے, وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. ہم کسی سے وعدہ کریں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم یہ کام کر دیں گے آپ کو, یہ وعدہ ہے. اور معاہدے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ میرے لیے کریں گے تو ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کی طرف سے یہ کریں گے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہ کام کرو تو ہم یہ کر دیں گے, یا ہم یہ کر رہے ہیں آپ کر دو, معاہدہ. اور جب معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ دو مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو یا ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان معاہدہ ہو, شرعی حد میں رہ کر معاہدہ ہو, تو اس معاہدے پر قائم رہنا یہ فرض ہے. اور معاہدے کو اگر دونوں میں سے کوئی ایک توڑے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عہد کو عہد کے ساتھ وفا کرو, لویلٹی کے ساتھ پورا کرو, اس لیے کہ معاہدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو جب معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ اس میں دو پارٹی کسی چیز پر اگری کرتے ہیں کہ تم یہ کر لو میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر رہا ہوں تم یہ کر لو, دو پارٹی اگریمنٹ کرتے ہیں. اور عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب دو آدمی معاہدہ کرتے تھے تو ہاتھ دونوں اپنے ہاتھوں کو ملا کر کے معاہدہ کرتے تھے. آج کل بھی ایسا رواج تو نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب دو آدمی کسی بات پر اگری ہو جاتے ہیں تو ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر کے, یعنی اس کو پختہ کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے اشارے سے ہی ہوا ہوگا کہ جب یہ خبر اڑتی اڑتی آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور ڈیلیگیٹ کو جب کوئی ڈیلیگیٹ جاتا ہے, سفیر بن کر جاتا ہے, تو یہ انٹرنیشنل قانون ہے کہ اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان کا قتل ہو چکا ہے تو پھر اب کسی قسم کا کمپرومائز نہیں, ہم یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس بیعت کی جو تفصیل بیان کی اس میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں کہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہم نے بیعت اس بات پر کی کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے, پیٹھ نہیں دکھائیں گے, اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم نے بیعت اس بات پر کی کہ گردن تو کٹوا دیں گے لیکن میدان سے ہٹیں گے نہیں, اور دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے, دونوں بھاگیں گے نہیں, میدان نہیں چھوڑیں گے, موت پر بیعت کر لی کہ ہم جو ہے 1400-1500 آدمی ہیں, تعداد میں کم ہیں, کوئی بات نہیں, عثمان کی خاطر 1500 کے 1500 اگر کٹ جائے تو کٹ جائیں گے لیکن جائیں گے نہیں یہاں سے, اور بیعت ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. اور جذبہ اس قدر تھا کہ کئی صحابہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ بیعت کی, اس قدر شوق تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا, آپ پیغمبر تھے تو ہاتھ اوپر تھا آپ کا, اور جو بھی آتا تھا وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتا تھا اور ہاتھ دونوں ایک دوسرے کا پکڑ کر کے معاہدہ ہوتا تھا, ہر ایک سے آپ نے بیعت لی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتمال ہے کہ عثمان کا انتقال ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ عثمان ابھی زندہ ہو تو عثمان اس مبارک عمل سے محروم رہ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح تھا اس کے نیچے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور دونوں ہاتھوں کو ملایا, دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس پرانے زمانے سے کام کرتا ہے, انٹیلیجنس نے یہ جو فضا دیکھی مرنے مارنے کی, انہوں نے جا کر کے وہاں جو رپورٹ پہنچائی, اس رپورٹ کی وجہ سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے اور صلح کے لیے آ گئے. اور جس وقت یہ بیعت ہو رہی تھی اس وقت آپ یہ سمجھ لیجیے کہ موت کے منہ میں جانے کی بیعت ہو رہی تھی, شہادت کے لیے بیعت ہو رہی تھی, اس لیے کہ ہتھیار نہیں تھے, ساز و سامان نہیں تھا. اسی لیے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے بہت تعریف کی اور یہ فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں, جب بھی بیعت کرتے ہیں, یہ تو بہت خاص بیعت تھی, لیکن جب بھی لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ تو حقیقت میں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ ان کے ساتھ اپنی کسی بات پر تھوڑا اگریمنٹ کرتے ہیں یا کراتے ہیں, اللہ کی بات پر اگریمنٹ کراتے ہیں, تو آپ تو اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں. تو جب آپ ان سے عہد لیتے ہیں کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا, تو وہ آپ تو نمائندے ہیں اللہ کی, حقیقت میں تو آپ ہی سے بیعت کر رہے ہیں, آپ ہی سے معاہدہ ہے ان کا. تو بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, اور جب اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں تو گویا ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, گویا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. یہ جب آپ کے ساتھ آ کر بیعت کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے, گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں, آپ اللہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور پھر حضرات مفسرین اس کی تہ میں گئے اور ید اللہ فوق ایدیہم سے بہت سارے موتی نکالے انہوں نے, بعض مفسرین نے یہ کہا کہ بھئی ید قوت ہاتھ میں ہوتی ہے, تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم قوت اللہ فوق قوتکم، اللہ کی جو طاقت ہے وہ تمہاری طاقت سے بہت زیادہ ہے. اللہ کی طاقت تمہاری طاقت سے بہت زیادہ ہے، تمہاری طاقت کی نبی کو ضرورت نہیں، اللہ کی طاقت ہے. اور تم نے اپنی جو محدود طاقت ہے وہ جب اللہ کی خاطر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے اپنی طاقت تمہارے حق میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا. اور ید جو ہے عربی زبان میں احسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ید اللہ فوق ایدیہم کہ تم نے جو کچھ کیا اپنی جان کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا، یہ دین کے لیے نبی کے لیے، دین پر نبی پر اللہ پر احسان کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو تم پر احسان ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یعنی ایسا عمل کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہمارا دین پر احسان ہے، ہمارا اللہ پر احسان ہے، نہ، اللہ کا تم پر بہت زیادہ احسان ہے. اور جو دین پر احسان کرے گا اللہ اس پر دنیا میں بھی مزید احسان کرے گا، آخرت میں بھی احسان کرے گا. اور ید اللہ فوق ایدیہم میں ایک اور بات بیان کی ہے مفسرین نے کہ ید اللہ کا معنی ید اللہ فی الثواب، ید اللہ فی الثواب فوق ایدیہم فی الوفا. یہ تم نے وفاداری کے لیے جو ہاتھ بڑھائے ہیں، وفاداری کے لیے ہاتھ بڑھائے اور یہ بیعت کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وفاداری کے لیے قدم اٹھاتے اور چلتے رہتے جان کا نذرانہ دینے تک، تو کہا کہ تم جتنی قربانی دے رہے ہیں اس کا جتنا اجر ملنا چاہیے اس سے بہت گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تم کو اجر دے گا. اور بعد حضرات نے کہا ہے کہ ید اللہ فی المنت علیہم بالہدایت فوق ایدیہم فی الطاعت، کہ تم نے لبیک کہا ہمارے کول پر، ہماری دعوت پر لبیک کہا اور لبیک کہہ کر کے ہمارے نبی کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھ دیا اپنا، اور پھر آگے بھی جو جو تم سے کہا جاتا تم لبیک کہہ کر کے آگے چلتے، تو اطاعت میں تم جس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ جل جلالہ وعمنوالہ تمہیں ہدایت دینے میں آگے ہے. یعنی جتنی تم اطاعت کرو گے اتنی اس سے بہت گنا زیادہ اللہ ہدایت دیں گے تم کو. ایک اطاعت کی تو 10 ہدایتیں، دوسری اطاعت کی تو اور 10 ہدایتیں، تیسری اطاعت کی ایک اور ہدایتیں. پر ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم میں خاص بشارت ہے بیعت رضوان والوں کو، کہ بیعت جو تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اس بیعت کو اللہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا. اور وہ اس طرح کہ پرانے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب دو آدمی معاہدہ کرتے تھے کہ میں نے آپ کو میرا گھر بیچ دیا، تو سامنے والا کہتا تھا کہ میں نے خرید لیا، کتنے میں؟ 10,000 میں. کہا اگریڈ، ڈن. دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے تھے. تو قوم کا جو بڑا ہوتا تھا ریسپیکٹبل آدمی وہ وہاں سالس بن کر کے کھڑا رہتا تھا اور ان دونوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا. اب بڑا آدمی جب ہاتھ رکھ دیتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں میں سے کوئی ایک پیچھے نہیں ہٹے گا. تو ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو بیعت ہوئی ہے، بیعت ہوئی ہر چیز کو قربان کرنے پر، تو اللہ نے ہاتھ رکھ دیا. اور بڑے آدمی نے جب ہاتھ رکھ دیا یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ بیعت کبھی ٹوٹنے والی نہیں. تو ید اللہ فوق ایدیہم کا معنی ہے کہ یحفظ اللہ تعالی ہذہ البیعت، اس بیعت کی اللہ تعالی شانہ حفاظت فرمائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم گویا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ ان کی تائید کر رہا ہے، اللہ ان کو ان کی نصرت کرے گا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کو ثواب دے گا، اللہ ان کو مزید طاعت کی ہدایت اور توفیق دے گا۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالی شانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد، چاہے یہ بیعت ہو یا کوئی بھی بیعت، دین کے معاملے میں اگریمنٹ کرنے کے بعد، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو بھی توڑے گا، جو بھی بیعت کو توڑے گا، فانما ينقص على نفسه، تو وہ جو بھی عہد کو توڑے گا تو وہ اپنے ہی خلاف توڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے معاہدہ کرنے کے بعد کوئی پیچھے ہٹتا ہے، جیسے ہم لوگ اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کو توڑتے ہیں ہم، تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ اللہ کا کم ہو گیا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا نقصان ہوا، جسے دنیا میں کہ میں طاقتور ہوں آپ کمزور ہیں، میں نے معاہدہ توڑ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کیا گیا، کیا کہنا، اللہ کے معاملے میں ایسا ہے کہ جو بھی معاہدہ توڑتا ہے، جو بھی پیچھے ہٹتا ہے، نقصان اسی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنے فوائد بیان کیے گئے ان سارے فوائد سے وہ محروم رہتا ہے، اور جو پورا کرتا ہے اس کو، جس کا اس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ شاہ وہ فائدے میں رہتا ہے، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور اجر عظیم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اسے دنیا میں تمانینت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ سکون عطا فرماتے ہیں، اس کے قلب پر سکینہ نازل فرماتے ہیں، اس کے قلب میں مزید طاعت کی کا انشراح پیدا فرماتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں، موت اللہ اس کو اچھی دیتے ہیں، اس نے خاتمہ نصیب کرتے ہیں، قبر میں سکون دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ حساب کو اس کے لیے آسان فرماتے ہیں، جہنم سے اللہ بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے جنت میں داخلہ نصیب کرتے ہیں، اور اللہ اسے اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو قرآن مجید سے وابستگی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سمجھ کر، اس پہ عمل کر کے، اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر نصرت کریں، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بھی تعظیم کرنے والے بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح معنی میں تعظیم کرنے والے بنیں، اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں تسبیح و ذکر میں 24 گھنٹے مشغول رکھے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جو ایک معاہدہ کیا ہے کہ زندگی اب اللہ کے احکام کے مطابق گزرے گی، اس معاہدے کو پورا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقعيدنا وسائقنا إلى جنات النعيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك،
اللهم انا نسالك علما نافعا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.